عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرؤوا إن شئتم، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل مخلوق پیدا فرمائی، یہاں تک کہ جب وہ سے فارغ ہوا تو رحم یعنی یہ رشتہ داری یہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ کھڑا ہونا تیری پناہ کے لیے ہے قطع رحمی سے، یعنی میں اس لیے کھڑی ہوں کہ تو مجھے پناہ عطا فرما دے اس بات سے کہ مجھے کاٹا جائے، یعنی رشتے کو کاٹا جائے، قطع رحمی کی جائے، اسے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تمہیں کاٹے میں اسے کاٹوں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، میں اس سے خوش ہوں، راضی ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز تمہیں عطا کی گئی، یہ چیز تمہیں عطا کی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو یہ آیتیں ہیں، ان کو پڑھ لو. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین پر حاکم بنایا جائے، تمہیں ذمہ داری دی جائے، تو تم رشتوں کو کاٹو. اور پھر فرمایا اس کے آگے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی پھٹکار ہے اور اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا ہے اور آنکھوں کا اندھا کر دیا ہے. یہ عالم مثال ہے، دنیا میں تو جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا ہم نام لیتے ہیں، آخرت میں بہت ساری وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی دکھا دے گا کہ شکلیں سامنے لائی جائیں گی. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ کا حکم ہوگا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. موت ایسی چیز نہیں ہے جو دیکھی جا سکے، کوئی وہ کسی پتھر کی طرح، کسی ڈھیلے کی طرح، کسی جانور کی طرح، کسی انسان کی طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے. لیکن اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک جانور کی شکل عطا کریں گے، اور جانور کی شکل میں وہ موت لائی جائے گی اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. گویا کہ اس دن موت کو موت آ جائے گی. اب تک مخلوقات جو اللہ کی جاندار مخلوقات ہے دنیا میں، اس کو موت آتی، انسان دنیا سے جاتا ہے اس کو موت آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو موت دے دیں گے. ایک مینڈے کی شکل میں وہ لائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانے کے لیے لوگوں کو گویا کہ مطمئن کرنے کے لیے ایسا کریں گے کہ موت لائی گئی ہے, اس موت کو پھر ذبح کر دیا گیا, گویا موت کو موت آ گیا. اس دن جنت والے اس قدر خوش ہوں گے کہ گویا کہ اب جو نعمتیں ان کو جنت میں دے دی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے, اب ان کو موت آنے والی نہیں تھی, موت کو موت آ گئی. اور ظاہر ہے اہل جہنم کو حسرت ہوگی. تو وہ جو عالم ہے وہ عالم مثال ہے, وہاں مثالیں دکھائی جائیں گی. تو اسی عالم کی بات ہے, وہ عالم بعد کا بھی ہے, وہ عالم پہلے کا بھی. یہ دنیا کا عالم الگ ہے, یہاں کی شکلیں الگ ہیں, یہاں کے احکامات الگ ہیں, لیکن وہاں کا جو عالم ہے وہ دوسرا ہے. تو وہاں اسی عالم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحم کو, یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں, اللہ اس کو بھی, یہ ہمیں نظر نہیں آتی یہ چیز, آنکھوں سے ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں, لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کوئی شکل عطا فرما دے. اور نہ جانے اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں شکلیں عطا کریں گے تاکہ وہ چیزیں دیکھنے میں آ جائیں. اور وہ پھر اللہ سے فریاد کرے گی کہ یا اللہ, میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں, تجھ سے پناہ چاہتی ہوں, دنیا میرے ساتھ کیا ہوگا, کس کس طرح مجھے کاٹا جائے گا اور کس کس طرح مجھے شدید تکلیفیں گویا کہ پہنچائی جائیں گی, تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اسے کہیں گے کہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تمہیں کاٹے میں اسے کاٹوں, یعنی جو صلہ رحمی کرے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں کہ اس کے سارے معاملات جڑتے چلے جائیں, حالات بنتے چلے جائیں, نظام بہتر ہوتا چلا جائے, اور جو تمہیں کاٹے اس کے ساتھ میں یہ کروں کہ سارا اس کا نظام بگڑ کر رہ جائے, تتر بتر ہو کر رہ جائے, کٹ کر رہ جائے. اس نے کہا کہ یا اللہ, اس سے اچھی کیا بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی بات فرما دی تھی کہ یہ حق تجھے دے دیا گیا, یہ حق تجھے مل گیا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں گویا کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قطع رحمی کا جو عمل ہے وہ عمل ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جائے گا, وہ عمل ہوگا. لوگ قطع رحمی کریں گے, رشتوں کو توڑیں گے, ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کرے گا اور ان کو اندھا بہرا بنا دے گا. یہ کاٹنا ہے, یہ کاٹنا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان کا اندھا بہرا بنا دیا جائے گا. آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتوں کو کاٹو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار ملتا ہے, جن کو منصب ملتا ہے, جن کو عزت ملتی ہے, ان کو اپنی عزت کے آگے پھر رشتے نظر نہیں آتے. اگر کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل گیا, اب اس کو یاد نہیں رہتا کہ میری ماں کون ہے, باپ کون ہے, اور اگر یہ تھوڑا بہت یاد رہ بھی گیا تو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرا بھائی کون ہے اور میرے رشتہ دار کون ہے. وہ کہتا ہاں میں تھا کبھی, ان لوگوں سے تعلق تھا, کوئی رشتہ تھا, تو میری ایک حیثیت ہے, اب میرا ایک مقام سماج میں ہے, اب میں پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ وہ سلوک کروں, برتاؤ کروں, میں ان کے گھر میں جاؤں, یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. گویا کہ جب اس کو عزت ملتی ہے, اقتدار ملتا ہے, منصب ملتا ہے, تو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ. یہ گویا کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. اگر آدمی نارمل حالت میں رہتا ہے تو بھی خطرات ہوتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن جب وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا اس کو عزت مل جاتی, مقام مل جاتا ہے, تو پھر اس سب کو بھلا دیتا, اس کو صرف اپنی ذات یاد رہتی ہے, اور شاید اپنے بیوی بچے یاد رہتے ہیں, کوئی ذرا شریف آدمی ہے تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے, وہ اپنی کوٹھی میں اپنے ماں باپ کو بھی لے آتا ہے, ان کو بھی رکھتا ہے. ورنہ تو حالت ہم نے دیکھی ہے کہ جو امیر ہے, جو بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, عزت والا ہے, منصب والا ہے, ماں باپ کو چھوڑ دیا اس نے, اور جو بیچارہ غریب بیٹا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, اور بہت زیادہ اس نے سلوک یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی رقم متعین کر دی جاتی ہے, کوئی روزینہ یا ماہانہ رقم متعین کر دی جاتی ہے ماں باپ کے لیے, اور جارا غریب بھائی ہے, ہاں بھائی نہ تم اس کی خدمت کر دینا, میں تمہیں دے دیا کروں. یہ کافی تھوڑی ہے. پیسہ دے دینے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ماں باپ کا. ماں باپ تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق دل کا ہے, وہ اپنے بیٹے کے لیے فدا ہوتے ہیں, اولاد کے لیے ان کے اندر محبت ہے. آپ نے ان کو کنارے ڈال دیا, آپ نے وظیفہ باندھ دیا, آپ نے کوئی خدمت گزار رکھ دیا, وظیفہ دے رہے ہیں کہ وہ خدمت کرتا رہے اور آپ کو موقع ہی نہیں ان کے پاس جانے کا, تو یاد رکھیے کہ حق ادا نہیں ہوا. یہ تو قطع رحمی ہے, یہ صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا منصب مل جاتا ہے, عہدہ مل جاتا ہے, تو آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے, اور خاص طور پر جو بھائی ہوتے ہیں, بھائی بند کو تو یاد ہی نہیں رکھا. چچا بھتیجے اور اس طرح کے جو اعزاء اقربا ہیں, جن کے ساتھ سلوک کرنا ایک ذمہ داری ہے اس کے اوپر, وہ بالکل فراموش کر دیتا ہے. قرآن مجید میں گویا اشارہ ہے کہ اگر تمہیں تولئی تم کے الفاظ ہیں, تمہیں ذمہ داری دی جائے, تمہیں اقتدار دیا جائے, تمہیں عہدہ و منصب مل جائے, تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور رشتوں کو کاٹو. اس سے کہ تمہارے سامنے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف تمہیں اقتدار کی بھوک رہ جاتی ہے. تو یہ ایک مزاج ہے انسانوں کا, جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا, اور اس کا انجام بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار, جن پر خدا کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کو اندھا بہرا بنا دیا. اندھا بہرے نہیں تو اندھے بہرے نہیں تو اور کیا ہیں, کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے سب کچھ گویا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, کان رکھتے ہیں لیکن لگتا ہے گویا ان کو کچھ سنا ہی نہیں دیتا, اندھے بہرے ہو گئے, نہ ان کو باپ نظر آتا ہے, نہ ماں نظر آتی ہے, نہ بھائی نظر آتے ہیں, نہ ان کی فریادیں نظر آتی ہیں, نہ ان بیچارے غریب عزیزوں کی جو دکھ بھری آوازیں ہیں, نہ وہ ان کو سنائی دیتی ہیں. آدمی بالکل مست ہو جاتا ہے اپنے عہدے میں, منصب میں, دولت میں, عزت میں, اس کو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری. یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی آدمی کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو جوڑیں گے, اس کے ساتھ ہم گویا کہ ایسا معاملہ کریں گے کہ اس کو اور ترقی ہو, اس کو اور عزت ملے گی, اور یہ سلسلہ دراز ہوگا. اور اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو چار دن کی چاندنی اور اس کے بعد پھر اندھیری رات, کیا ملے گا اس کو؟ کتنے دن وہ اس کرسی پر رہ جائے گا؟ اس کو جو آج سیٹ مل گئی ہے, وہ ایم پی بن گیا یا راجیہ سبھا کا ممبر بن گیا, کیا قیمت ہے اس کی, کیا حقیقت ہے اس کی؟ کل کیا ہوگا؟ وہ خاک چھانتا ہوا نظر آئے گا. اور ایسے واقعات ایک نہیں, سینکڑوں ہزاروں روز پہ پیش آتے رہتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں. کیا حقیقت ہے ان وزارتوں کی؟ ایک وزارت مل جاتی ہے اور کل وہ جوتی چرخاتا ہوا نظر آتا ہے, معلوم حکومت ختم ہو گئی. لیکن تھوڑے وقت کے لیے بھی اگر یہ اقتدار مل جائے, یہ عزت مل جائے, تو آدمی بالکل لگتا ہے کہ اندھا بہرا ہو گیا, اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا, گزرتا ہوا چلا جائے گا, اس کو کوئی نظر نہیں آتا. لائن لگائے کھڑے, اس کے چچا ہیں, اس کے بھتیجے ہیں, اس کے اعزاء ہیں, لائن لگائے کھڑے ہیں, لیکن اس کو نظر نہیں آتا کہ کون لوگ ہیں, اسے ان کا کیا, اس کا کیا تعلق رہا. تو یہ گویا کہ اس آیت شریفہ میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ جب یہ چیز آتی ہے, یہ دولت آتی ہے, تو پھر یہ مزاج بنتا ہے. اور یہ تنبیہ کی جا رہی ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا کر دے, کسی کو عزت مل رہی ہے, منصب مل, کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر حقوق ادا کرنے والا ہو, ہر ایک کو سمجھے کہ کس کا حق کیا ہے اور اس کے اوپر کیا کس کی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرے. ایسا کرے گا تو اس میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ کرسی چھن گئی, دولت چھن گئی, اب وہ بڑی اچھی ملازمت تھی, بڑے عہدے پر پہنچ رہے تھے, پروموشن ہو رہا تھا, آگے بڑھنے والے تھے, نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ آدمی غور تو کرے, کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تو کاٹ رہا ہے اس کو. جب وہ دوسروں کے رشتوں کو کاٹے گا تو اللہ اس کو کاٹے گا, کیا ملے گا اس کو؟ اگر وہ دوسروں کا حق ادا کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا. لیکن وہ دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستوں کو کاٹ دیتا ہے, راستوں کو مسدود کر دیتا ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حق اس کو عطا کیا, اس صلہ رحمی کو, اس رحم کو, اس رشتے کو اللہ نے جو حق دیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جیسے عالم مثال کی بات کہی گئی عرش کے پائے میں وہ چمٹی کھڑی ہے اور یہ مستقل وہ کہہ رہی ہے کہ جو مجھے توڑے گا, جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا, جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. اب ظاہر ہے وہ کیا اس کی شکل ہوگی اس کو کون سمجھ سکتا ہے. اللہ کا عرش کیسا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے کیسے ہیں, اور یہ رشتہ اس سے کس طرح سے چمٹا کھڑا ہے اور کس طرح وہ کہہ رہا ہے, یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ ان کا تعلق ہماری عقل سے اوپر کی چیزوں سے ہے جن کو آدمی عقل سے نہیں سمجھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے اور اس کی صفات بھی اتنی بلند ہیں کہ آدمی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اپنی عقلیں وہ بالکل آخری درجے میں وہاں لگا دے, کھپا دے, مٹا دے, لیکن تب بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے اور اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں, دونوں چیزیں لامحدود ہیں, اور انسان کی عقل محدود ہے. اس کو سب سمجھتے ہیں کہ آدمی کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے, وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک اس کے جسم کی رسائی ہے, جہاں تک آنکھ دیکھتی ہے, جہاں تک کان سنتے ہیں, جہاں تک آدمی کا ہاتھ پہنچتا ہے, اور جہاں تک احساسات ہیں انسان کے, وہ احساسات جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک عقل کام کرتی, اور وہ احساسات کے پہنچنے کے بعد ان چیزوں کو اپنی عقل سے جوڑتا ہے اور تانے بانے جوڑ کر وہ ایک نئی چیز تیار کرتا ہے. لیکن وہ ایسی نئی چیز نہیں لا سکتا جو اس کی عقل یعنی اس کے حواس سے اوپر کی. یہ اللہ نے عقل دی ہے لیکن یہ عقل بیچاری محتاج ہے, حواس کی محتاج ہے, محدود ہے. ظاہر سی بات ہے جو چیز محدود ہو اس میں لا محدود چیز کو آپ داخل کریں گے کتنی وہ چیز آئے گی, تھوڑی سی آئے گی. جتنا پیمانہ عقل کا ہے جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو پھر اس کے آگے کچھ نہیں. اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے غبارہ ہوتا ہے, غبارہ بیچارہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن آپ ہوا بھریں گے پھولے گا, وہ پھولتا جائے گا لیکن کہاں تک پھولے گا, اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنی پھولے گا, اس سے زیادہ نہیں پھولے گا. آپ اس سے زیادہ جب ہوا ڈالیں گے تو کیا ہوگا, پھٹ جائے گا. وہی حال ہے عقل کا. اللہ کے بارے میں آدمی جب سوچنا شروع کرے گا تو ایک حد تک جائے گا, اس کے آگے سوچے گا تو کیا ہوگا, بہک جائے گا, اس کی عقل پھٹ جائے گی. اس لیے کہ اس کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے وہ. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو, اس کی قدرت پر غور کرو, اس کے جو مظاہر ہیں قدرت کے ان مظاہر پر تم غور کرو تو ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. لیکن اللہ کی ذات پر اگر غور کرو گے تو تم خطرے میں پڑ جاؤ. حدیثوں میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں, آدمی کا دماغ کہاں کہاں جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بیان نہ کروں تو بہتر ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس کا دماغ نہیں جاتا اس کا چلا جائے. لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے, ہر آدمی اگر سوچے تو کبھی کبھی دماغ نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے اللہ کے بارے میں. فوراً اس کو سوچنا چاہیے کہ ہماری عقل کی مثال غبارے کی ہے, اور اگر ہم نے غبارے میں زیادہ ہوا بھری تو یہ تو پھٹ جائے گا, اور جب یہ پھٹا تو سب معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر اس میں ہوا نہیں بھری جا سکتی, ہوا اتنی بھرو جتنی غبارے میں آ سکے. جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا بس وہ بات ہماری عقل میں آ سکتی ہے, اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں. اس سے آگے اگر ہم بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے غبارے میں اتنی ہوا آ جائے گی کہ غبارہ پھٹ جائے گا. تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت. اب اس کی شکلیں کیا ہیں اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے, ہم اپنی عقل سے اس کو متعین نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے اس کو یہ حق دے دیا. یہ جو رشتہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رشتے کی کتنی اہمیت ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ موقع عطا کر دیا کہ وہ عرش کے پائے میں, اللہ کے عرش کا پایا کوئی معمولی چیز ہے, وہ عرش کے پائے میں لپٹی ہوئی ہے, وہاں جا کر وہ کھڑی ہے اور مستقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا, جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے, رشتوں کا کس قدر خیال رکھنے کی ضرورت. اور سب سے زیادہ آج کوتاہی ہوتی ہے وہ اسی سلسلے میں ہوتی ہے کہ رشتوں کو پامال کیا جاتا ہے. آدمی دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے لیکن اپنوں کے ساتھ بس سلوک ہی کرتا ہے. بہت سے دیندار, بڑے دیندار لوگ, عجیب حال ہوتا ہے ان کا, وہ غیروں کے ساتھ تو بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں, کھل جاتے ہیں ان کو دیکھ کر, لیکن اپنوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے. یہ بالکل غیر شرعی اور غیر دینی مزاج. سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے خندہ پیشانی سے ملنا ان سے, یہ ذمہ داری ہے اور یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور میرے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، حلم کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی تم جیسا کہہ رہے ہو اسی طرح سے تم ہو تو یہ سمجھو کہ گویا کہ تم ان کے منہ میں خاک ڈال لے، ان کے منہ میں تم گرب راک ڈال لے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برابر ایک مددگار تمہارے ساتھ لگا رہے گا جب تک تم اس حالت پر قائم رہو گے. یعنی جو تمہارے ساتھ بس سلوک ہی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ جب تک سلوک کرتے رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ایک مددگار، ایک فرشتہ لگا دے گا جو فرشتہ تمہاری مدد کرے گا اور تم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوگے، لیکن گویا کہ وہ تم اس کے منہ میں گرم راگ جھونک رہے ہوگے، ڈال رہے ہوگے، اور اس کی سختی اور شدت کا آج بھی اندازہ نہیں کر پا رہا ہے، کل اس کو پتہ چلے. اور سب سے بڑی بات یہ دنیا میں بھی کہ جب وہ قطع رحمی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نہیں تو کل اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، اس کے سارے معاملات ابتر ہو جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے. لیکن یہ جب ہی ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو. یہ حکم دیا گیا آگے بھی حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو معاملہ برابر سرابر کرے، جو معاملہ عدلے بدلے کا کرے، کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، جو قطع رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ قطع رحمی کروں گا، یہ صلہ رحمی نہیں. فرمایا کہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب اس کے رشتے کو کاٹا جائے، اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، وہ صلہ رحمی کرے اس شخص کے ساتھ جو اس کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں، یہ آسان نہیں ہوتا. اگر کوئی رشتے دار، ہمارا بھائی، ہمارا اور بہت قریبی کوئی عزیز ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، ہمیں برا بھلا کہے، ہم پر الزامات لگائے اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہمارے ساتھ کرے، آدمی بھر جاتا ہے، غصے میں بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی نپٹ لیں گے اس سے، اگر ایسا وہ کرتا ہے ہم بھی مقدمہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ طرز اختیار کرتا ہے تو یہ طرز بھی غیر اسلامی طرز ہے، یہ طرز بھی غیر اسلامی طرز ہے. یہ حکم ہے ہمیں کہ ہمارے ساتھ جو بس سلوک ہی کرے ہم اس کے ساتھ سلوک کریں، جو ہمارے ساتھ قطع رحمی کرے ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جو رشتے کو توڑ رہا ہو ہم اس کے رشتے کو جوڑ رہے ہوں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے ہم دوبارہ جائیں گے، ہم بار بار جائیں گے، کہاں تک منہ پھیرے گا؟ دل تو دل ہے، انسان کا دل ہے، بہرحال پسیج جاتا ہے. اس طرح رشتے جوڑے جاتے ہیں، اس طرح رشتے جوڑے جاتے ہیں. اور اگر آدمی بدلا کرے گا تو ظاہر ہے کبھی بھی رشتے جوڑے نہیں جا سکتے، کبھی کسی نے کوئی غلطی کی ہے دوسرا بھی وہی غلطی کر رہا ہے، تو اس طرح رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، جو معاملہ عدلے بدلے کا کرتا ہے، برابر سرابر کا کر دیتا ہے، وہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے رشتے کو جب توڑا جا رہا ہو، کاٹا جا رہا ہو، وہ اس وقت صلہ رحمی کرے. اس سے ایک ہمیں دینی مزاج معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے کتنے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں، کس قدر احسانات کرنے والے حضرات تھے جو بڑے بڑے ائمہ اولیاء کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرنے والے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بدسلوکی کرتے تھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. کبھی کبھی دیکھنے والوں کو غصہ آ جاتا تھا کہ یہ تو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ تو جڑیں کاٹتے ہیں، اور ان کا حال عجیب ہے، یہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ سلوک کیے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ دین کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں, اس لیے ان کا طرز ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. مسئلہ صرف یہ محض استحباب کا نہیں ہے تنہا, یہ بڑی حد تک دیکھا جائے تو حکم وجوبی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی کیسا ہی عزہ میں, اقربا میں, رشتہ داروں میں تمہارے ساتھ کوئی بدسلوک ہی بھی کر رہا ہو تو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کریں. وعن ابی ایوب وهو خالد بن زید بن الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آ کر عرض کی, اے اللہ کے رسول ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. صحابہ سادہ مزاج تھے, ان کے ہاں کوئی ہیر پھیر نہیں, سوالات بھی جو ان کے ہوتے تھے عام طور سے بہت سادہ سوالات اور بہت کھلے ہوئے سوالات ہوتے تھے. انہیں سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تعبد اللہ, دیکھو اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی بندگی کرو, اسی کے آگے سر جھکاؤ. اور یہ آگے کی دوسری بات اس کی اور تائید و تاکید ہے, وضاحت ہے, ولا تشرک بھی شیئا, اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک مت کرو, شرک کی کوئی ادنا سے ادنا شکل بھی اختیار مت کرو. یہ بنیاد ہے اعمال کی, بنیاد یہ عقیدے سے متعلق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اس کے اندر رکھنا پڑ جائے تو پھر پوری عمارت پھر ہلنے لگتی. تو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو توحید کے عقیدے کو مضبوط کرو, صرف اللہ کی بندگی کرو, اور بندگی میں اللہ کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک مت کرنا. اور بندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں جس میں آدمی جھکتا ہے, عبادت کرتا ہے, اپنی ضرورتیں رکھتا ہے, دعا کرتا ہے, نظر و نیاز کرتا ہے, جتنی بھی اس طرح کی شکلیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. کسی غیر کے آگے جھکنا اور اس کو قاضی الحاجات سمجھنا, مشکل کشا سمجھنا, یہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے. یہ سب سے پہلی بنیاد, جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو یہ سب سے پہلی بنیاد کہ آدمی اپنے عقیدے کو مضبوط کرے, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ سمجھے ایسا کہ وہ اس کا کام بنا دے گا. جیسے آج کل لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں اولاد مل جائے گی, ہمیں روزی مل جائے گی, ہمیں ملازمت مل جائے گی, ہمارا کام ہو جائے گا. کوئی دھاگا باندھ رہا ہے, کوئی جا کے فریاد کر رہا ہے, یہ ساری باتیں شرک کی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی بخشش کے راستے گویا کہ مسدود ہو جائیں گے, اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے, باقی جس گناہ کو چاہیں گے, جو چیز بھی چاہیں گے اس کو معاف کر دیں. تو خدا نخواستہ اگر شرک ہے تو یہ ہر کام کو, بڑے سے بڑے اعمال کو سوخت کر دینے والی چیز, حبطت اعمالہم والی بات ہے. دو چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی, اعمال اس سے ختم ہو جاتے, سوخت ہو جاتے, ہفت ہو جاتے. ایک تو آدمی شرک کرے, اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اس لیے کہ یہ کفر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دینا کفر ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم اس کو سمجھو ہی نہ کہ یہ بھی تمہارے لیے اس کی حیثیت کفر کی ہے. نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، اور کفر کے نتیجے میں اعمال ہبط ہو جاتے ہیں، اور یہ شرک ہے، شرک کے نتیجے میں بھی اعمال ہبط ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اس کی قدرت میں شریک کرنا، اس کے تصرف میں شریک کرنا، اس کے علم میں شریک کرنا، یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ کو علم ہے غیب کا ویسے ہی سب علم رکھتے ہیں، جیسے اللہ کو تصرف ہے ویسے ہی اللہ کے بندے بھی تصرف رکھتے ہیں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، بزرگوں کے بارے میں ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تصرف کریں گے تو ہو جائے، جا کر کہتے ہیں حضرت تصرف فرما دیں. حضرت کیا تصرف کریں گے، تو اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. وہ پوری زندگی کھپا دیں اور کچھ کرنا چاہیں، اللہ کا حکم نہیں وہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھنا کہ وہ جو چاہیں گے کر دیں گے وہ بزرگ کا کام بن جائے گا، یاد رکھیے یہ بھی عقیدہ مشرکانہ ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کے ہاتھ میں. ہاں دعا کرتے ہوں، اپنی پیشانی خاک پر رگڑتے ہیں، اللہ چاہے گا سن لے گا اور چاہے گا نہیں سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دکھایا، قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، جس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، جس سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن اللہ نے دکھایا کہ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام میں آ جائیں، آپ اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے، کیسی تمنا آپ کی تھی، لیکن اللہ نے دکھایا، اور اس لیے دکھایا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا نمونہ سامنے آ جائے، ایک اصول واضح ہو جائے کہ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے. بندہ جو چاہے وہ کر لے ایسا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام میں آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، ابو طالب کو اسلام کی دولت نہیں ملی. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام. یہ عقیدہ ہمیں بتایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، نبی کے کرنے سے بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سید الانبیاء خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ کے کیسے اللہ کے محبوب، محبوب رب العالمین، اللہ نے ان کی محبت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، لیکن یہ دکھایا کہ وہ بھی اللہ کے بندے، اور ایسا نہیں جو چاہے وہ ہو جائے، اور اس کی مثال دے دی. تو پہلی بات یہ فرمائی، دیکھو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر اتنی حساسیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی عقید توحید کے سلسلے میں، کہ اور شاید کسی چیز کے سلسلے میں ایسی حساسیت نہیں. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقرر کوئی آئے تقریر کرنے والا، اس نے خطبہ پڑھا تو یوں کہا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ صحیح راستے پر چلے گا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا. آپ غور کیجئے اس میں کون سی غلط بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، تم بدترین خطیب ہو، تم نے غلط بات کہہ دی. اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، تمہیں یوں کہنا چاہیے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا. ومن یعصہما نہیں کہنا چاہیے، کہاں اللہ، کہاں معبود اور کہاں عبد، ان دونوں کو تم نے ایسا ملا دیا، یوں کہہ دیا کہ وہ دونوں یہ تمہارے لیے قطعا مناسب نہیں. تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ جو، جیسے تم نے پہلے کہا، جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور پھر تمہیں کہنا چاہیے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہوگا. تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہوگا. یہ دونوں کہہ دینا گویا کہ ملا دینا ہے، اور اللہ اللہ ہے اور اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہے. یہ حساسیت دیکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطیب سے کہتے ہیں کہ تم بدترین خطیب ہو. بات اس نے کوئی غلط نہیں کہی, لیکن پیرایا جو اختیار کیا اس نے اپنے کلام میں وہ نامناسب اختیار کیا. تو ایک اللہ کو اور اللہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ملا دیا جیسے کہ دونوں بھائی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت تھی عقیدہ توحید کے بارے میں, آپ بالکل گوارا نہیں کر سکتے تھے. اب ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں سے کہ مسجدوں میں دیکھتے ہیں یا اللہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یا محمد لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ کو سخت ناگوار گزرے. آپ کو جب یہ خطبہ ناگوار گزرا تو یہ کیسے گوارا ہوگا آپ کو کہ اس طرح سے بالکل برابر لگا دیا جائے. تو یہ توحید کے سلسلے میں حساسیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات یہ کہ انتعبد اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو, ہرگز کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر فرمایا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم, نماز قائم کرو, زکاۃ ادا کرو. یہ فرائض ہیں, بنیادی فرائض ہیں جو مکہ مکرمہ سے گویا کہ ان چیزوں کو فرض کیا گیا. رمضان کے روزے اور حج کی فرضیت یہ تو بات کی ہے, لیکن یہ دو چیزیں نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت یہ شروع کی ہیں. اور قرآن مجید میں اکثر آپ دیکھیں گے اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا تذکرہ آپ کو ملے گا. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کی جو اور تفصیلات ہیں وہ متعین بعد میں ہوئی, لیکن اجمالی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت پہلے ہی سے ہو گئی اور گویا کہ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہاں آپ غور کیجئے کہ ان دونوں اہم ترین جو ارکان ہیں ان ارکان کے ساتھ تیسری جس چیز کا ذکر ہے وہ تصل الرحم, وہ صلہ رحم. فرمایا کہ زکوٰۃ نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور دیکھو صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کرو, رشتوں کو جوڑو. اور آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ میں شروع کی جو حدیثیں ہیں وہاں جو اسلام کی خوبیوں کا ذکر ملتا ہے اس میں صلہ رحمی کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم حکم ہے شریعت کا, اور اسے اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جیسے نماز کی فرضیت ہے, زکوٰۃ کی فرضیت ہے, کسی حد تک آپ دیکھیے تو اسی طرح سے رشتوں کو جوڑنے کی بھی فرضیت ہے. یہ لازم حکم ہے اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہوں, یہاں تک کہ جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے, ہمارے رشتے کو کاٹنے والا ہے, ہم اس کے رشتے کو بھی جوڑنے والے ہوں. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.